معزز سامعین کرام، آئیے اب حضور تاج الشریعہ مد ذلہ العالی کی زبان فیض ترجمان سے دنیا و آخرت کو سنوارنے والی ایمان افروز نصیحتیں سماعت فرمائیں.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل ما را کن مستقیم سنیوں کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا، ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ بدی غیبت بد مذہب کی صحبت گانے بجانے تماشوں سے بچتا ہوں. الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ. میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، الہی مجھے غوث پاک کے مریضوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. اس مہینے کی مناسبت سے ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ناصح عالم ہیں، آدی برحق ہیں، ان کی ایک ایک بات نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے اور ہدایت ہی ہدایت ہے. تو ان کی بات سے میں آغاز کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی اور آپ کو سب کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نصیحت سناتا ہوں. حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، اور غالباً وہ جمعہ کا دن تھا. اس دن خطبہ دینے کا آغاز بھی تھا. یہ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کعب بن عجرہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے سنی، اس انداز پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے ایک درجے پر، اس کو آپ انگریزی میں کہہ لیجئے کہ اسٹیپ، ایک اسٹیپ پر کھڑے ہوئے، درجے پر بلند ہوئے، اور فرمایا آپ نے آمین. دوسرے درجے پر تشریف لے گئے، دوسرے اسٹیپ پر بلند ہوئے، فرمایا آمین. تیسرے پر آپ بلند ہوئے، اسے اسٹیپ پر تشریف لے گئے، فرمایا آمین. صحابہ رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یہ سرکار نے کیا فرمایا، کس بات پر آپ نے فرمایا کہ جبریل امین علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوئے، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس کے لیے تیری رحمت سے دوری ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو فرمایا کہ میں نے آمین کر. پھر
جبریل امین نے عرض کی، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، اس کے لیے دوری ہو، اس کے پاس اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے۔ فرمایا میں نے آپ، تیسری بار حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، اس کے لیے دوری ہو جس کے پاس جس کی مجلس میں رسول علیہ السلام کا ذکر ہوا تو اس نے ان پر درود نہ بھیجا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان شریف جو ہے رحمتوں کا، برکتوں کا، اخبار کا اور سہارا کی فرق کا مہینہ، اس میں بندوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور خوش نصیب وہ ہے جو اس رحمت والے مہینے کی رحمت سے مالا مال ہو اور مغفرت کے مہینے میں تھوڑا سا کام اپنی مغفرت کا کر لے تاکہ اللہ و تعالی اس کے گناہوں کو نیٹ دے اور اس کی مغفرت کرے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا، رمضان کا رمضان اس لیے نام رکھا گیا ہے، لِأَنَّهُ يَرْحَمُ الذُّنُوبَ، رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ لِأَنَّهُ يَرْحَمُ الذُّنُوبَ، یہ الفاظ ہیں اور یہ حدیث جامع صغیر میں امام اجل علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ استخراج کی ہے، روایت کی ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہے جو اس مہینے کے روزے رکھے اور راتوں کو جاگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرے، اس کی عبادت کرے، اور اگر راتوں کو جاگنا نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ نمازوں کو جماعت سے پڑھے اور تراویح بھی با جماعت، تراویح با جماعت پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے۔ یعنی اگر کسی شہر کے لوگ اس کو مل کر کے تب یک بیک اس کو چھوڑ بیٹھیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو دوسروں کے سر سے بھی گناہ ٹل جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ لوگ تو مسجد میں جاتے ہی ہیں، تراویح پڑھتے ہی ہیں، اب ہمیں جو ہے وہ تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تراویح جماعت سے پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے اور نہایت برکت کی بات ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ یہ تراویح جو با جماعت ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سنت، وہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد جو دو جلیل القدر صحابی اور میرے خلیفہ آ رہے ہیں ان کی تم اقتداء، ان کی پیروی کرو، وہ کون ہیں؟ ابو بکر و عمر۔ اس بات میں، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سب سے پہلے خلافت جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو ملے گی اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو خلافت ملے گی۔
اس حدیث سے جو ہے مسلک اہل سنت والجماعت ثابت ہو گیا کہ صحابہ میں علی ترتیب الخلافت، خلافت کی ترتیب پر چار صحابہ جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم. جو اس ترتیب کو بگاڑے، اس ترتیب پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، جو اس ترتیب کو بگاڑے اور اس ترتیب کو نہ مانے وہ گمراہ ہے، بے دین ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے. اور اس ترتیب پر بہت ساری حدیثیں دلالت کرتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تو بھی یہ بات نکلتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابن عمر سے غالباً یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور حضور کو یہ خبر پہنچتی تھی تو حضور علیہ السلام ہم کو منع نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں ان سے اپنے جیسے صحابہ سے، تو یہ کہا کرتے تھے. تو بظاہر تو یہ صحابہ کا کلام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں فرماتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صحابہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو بظاہر صحابہ کا کلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقدیری ہے، ایسا قول یا ایسا فعل کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جائے، حضور کے سامنے کیا جائے، یا حضور کی پس غیبت کیا جائے، پھر حضور کو خبر پہنچے اور اس کو حضور مقرر رکھے، وہ بھی سرکار کی حدیث کہلاتا ہے. اور اس پر بہت ساری احادیث وارد ہیں، اور یہ عقیدہ اجماعیہ اہل سنت والجماعت کا ہے، یہاں تک کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے کو عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو مفتری کی حد مانوں گا. مفتری کی حد 80 کوہ ہے، جو کسی پر جھوٹ بہتان باندھے اور کسی کو معاذ اللہ قذف کرے، زنا کی تہمت لگائے، تو اس کی حد جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں اس کو مفتری کی حد ماروں گا، یعنی یہ فتویٰ حضرت علی نے دے دیا کہ وہ میرے نزدیک جو ہے بہتان باندھنے والا ہے اور وہ مفتری ہے، جھوٹا ہے، اور اس کی حد وہی ہے جو قاذف کی بہتان باندھنے والے کی حد. تو یہاں پر معلوم ہم کو یہ ہوا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ہمیں اور آپ کو تراویح میں جماعت پر اکٹھا کیا، تو اس زمانے سے یہ سنت اہل سنت والجماعت کی چلی آ رہی ہے. اور مجھے اس وقت نام یاد نہیں آتا ہے کہ کون حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون صاحب امامت کر رہے تھے. بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تراویح جماعت سے ہو رہی ہے، سرکار کے زمانے میں تراویح جماعت سے نہیں ہوتی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح جماعت سے شروع ہوئی، تو پہلی بار جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملاحظہ فرمایا نعمت البدعۃ آل، کیا بہترین اور اچھی بدعت ہے یہ. بدعت ہر نو پیدا کام کو، ہر نئی بات کو جو ہے بدعت کہتے ہیں، جو اگلے زمانے میں نہ رہی ہو پھر پچھلے زمانے میں پیدا ہوئی ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ ہر بدعت حرام یا ناجائز یا شرک ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچھ بدعتیں ایسی بھی ہیں کہ جو اچھی ہوتی ہیں، یعنی دین میں اگر کوئی اچھی بات نکالی جائے اور دین اس بات کا رد نہ کرتا ہو اور دین کی کوئی اصل سے وہ بات نہ ٹکراتی ہو، تو وہ بات جو ہے وہ اچھی ہے. قیامت تک ایسی باتیں جو ہے وہ نکلتی رہی ہیں اور قیامت تک نکلتی رہیں گی. اور دین میں اگر کوئی بری بات نکالے, اس کو دین جو ہے ابا کرتا ہے اور دین جس سے منع کرتا ہے. اللہ رسول نے جس بات سے منع فرمایا ہے اور دین کے قواعد پر اور دین کے اصول پر وہ بات صحیح نہیں بیٹھتی ہے, تو وہ بدعت چاہے صحابہ کے زمانے میں ہوئی ہو یا صحابہ کے بعد کے زمانے میں ہوئی ہو, یا فرض کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہوئی ہو, تو وہ بدعت نامرضیہ اور بدعت سیئہ ہے, وہ حرام ہے اور ناجائز ہے. اور ہر بدعت کو جیسے وہابی کہہ دیتے ہیں کہ ہر بدعت ہر نئی بات جو ہے وہ حرام ہے اور ناجائز ہے, یہ ان کا افتراء ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. تمہاری زبانیں جس بات کو کہتی ہیں جھوٹ جھوٹے طور پر کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تم اس کو اپنے طور پر جو ہے زبان زور زبان سے حلال و حرام مت کہو, بلکہ حلال وہ ہے جس کو اللہ اللہ رسول نے حلال کیا, اور حرام وہ ہے جس کو اس کے اللہ رسول نے منع فرمایا اور حرام فرمایا.
انیسویں
جس میں تو
ایک سوال ہے سرکار کے جماعت کیا ہے
اسی کو ابھی یہ جو ہے وہ کنٹینیو چل رہا ہے, بھول جاؤں گا. بیچ میں میں بھول جاؤں گا. ایک بات ہوئی, دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے اس کے لیے رحمت سے دوری ہو. معلوم یہ ہوا کہ سنی صحیح العقیدہ کے ماں باپ ہیں, ان کی اس کے اوپر خدمت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا جائز باتوں میں, ناجائز بات میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. لا طاعت لاحد فی معصیت الخالق, غالباً یہ حدیث ہے یا بزرگان دین کا مقولہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے اور اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا. تو ماں باپ اگر کوئی جائز بات کا حکم دے تو وہ اگرچہ فی نفس ہی جائز ہے, لیکن ان کے حکم سے جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے, اس کا کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. اور ان کی نافرمانی اور ان کو ایزا دینا اور ان کو تکلیف پہنچانا یہ ایسا فعل ہے, ایسا فعل ہے کہ آدمی جو ہے اس سے مستحق دار مستحق دوزخ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مستحق جنت بنے اور مستحق جنت لوگوں کی راہ پر ہم چلتے رہیں. اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم میں, کہ سیدھا راستہ ہم کو چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر جو جنت کے مستحق ہیں. تو جنت کے مستحق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو ہے سب سے بڑی چیز جو جنت کا مستحق بناتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور ان کا شکر ماننا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا, یہی جو ہے سب سے بڑی چیز ہے جو آدمی کو جنت کا مستحق بناتی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ملایا ہے والدین کی کہ حق ماننے کو اور ان کی خدمت کو اور ان کی اطاعت کو. قرآن نے فرمایا انشکر لی ولی والدین, میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا شکر. تیسری بات یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے اس پر مجھ پر دودھ نہ بھیجا اس کے لیے رحمت سے دوری ہو. اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں, ایک جملہ ایک حدیث یہ بھی ہے, اور اسی لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں اور اس میں دو مذہب ہیں, ایک امام اجل, دونوں بہت بڑے اپنے پائے کے بزرگ, بہت ہی بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور امام ہیں. ایک امام یہ فرماتے ہیں کہ جب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اسی مجلس میں جتنی بار آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا واجب ہے, نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. اور ایک امام امت پر آسانی کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور مقرر اگر ذکر ہو تو پڑھ لینا مستحب ہے. بہرحال مومن کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں جو ہے نہ کوئی زحمت ہے اور نہ وہ کوئی زحمت محسوس کرے گا. جس کا ایمان جتنا کامل ہوگا وہ اسی قدر اتنے ہی بار اور اسی بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر درود شریف بھیجنا جو ہے اپنے لیے باعث رحمت سمجھے گا اور باعث سعادت سمجھے گا. اور یقیناً جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے استحقاق کا بہترین ذریعہ ہے کہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. حدیث میں ہے کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو میرے اوپر جو ہے ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا. یہ وہابیہ کا طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہیلے اور حجتیں ہیلے ڈھونڈتے ہیں اور حجتیں کرتے ہیں اور اس کو منع کرتے ہیں. یہ ان کو مبارک ہو. اور ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں اور الحمدللہ ہمیں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں سے اور اس کے کرم سے جو ہے وافر حصہ, ایسا وافر حصہ ملا ہوا ہے کہ اس دنیا کی رحمت میں تو سب شریک ہیں لیکن وہ آخرت کی رحمت جو ہے وہ ہمارے ہی لیے خاص ہے. تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے یہ حدیث جو ہے نہایت ہی سعادت اور برکتوں کی ضامن ہے. لہٰذا یہ اپنا وسیلہ بنانا چاہیے کہ اپنے اوقات میں کثرت سے درود شریف درود سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں. حدیث پاک میں ایک حدیث میں اور سنانا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے جو چیز مناسب رکھتی ہے اور جس کا اس سے تعلق ہے اس کے سوا جو اس دنیا میں ہے وہ ملعون ہے. ملعون ما فی الدنیا وما فیہا الا ما الا ذکر اللہ وما والاہ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو. زبان سے ذکر کرتے رہنا جو ہے یہ ہر وقت آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن آدمی اگر چاہے تو آدمی کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ابتدا جو ہے وہ مصروف رہے. یہ یوں کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوبی اپنے وہ تمام اقوال میں حرکات میں اور تکنات میں وہ اللہ اور رسول کی خوشنودی کو طلب کرے اور اس کو ڈھونڈے. اور یہ یوں ہی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے اقوال اور افعال اور معاملات کو اور تمام خیالات کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے میں رکھیں اور اس کی پابندی ہم کریں, تو اگرچہ ہم دنیا میں رہیں, اگرچہ ہم اپنے بچوں میں رہیں, اپنی بیوی کے ساتھ میں رہیں اور اپنی بزنس میں رہیں, لیکن کوئی قدم ہمارا جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے اور اس کے ذکر سے ہمارا کوئی پل جو ہے وہ خالی نہیں ہوگا. اسی لیے بزرگوں کا یہ مقولہ ہے اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حجرے میں یہ شعر ہے کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن نئے خماشو نقرو فرزن بزن. دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہو جانا. کپڑا اور سونا اور چاندی اور فرزن بزن بیٹا اور بیوی یہ دنیا نہیں ہے, بلکہ اپنے تمام معاملات میں اپنے رب اور اپنے نفس کے درمیان کے معاملات میں اور بیوی اور بچوں کے ساتھ معاملات میں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات میں, تمام معاملات میں اللہ اور رسول کی مرضی کو آدمی مقدم سکے اور انہی کی مرضی پر وہ چلے اور انہی کی مرضی کو ترجیح دے, تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے وہ ہمکنار رہے گا. اور اگر اس کو چھوڑ کر کے وہ دنیا کو طلب کرنے جائے گا تو دنیا کا یہ وسیلہ ہے کہ جو اس کو طلب کرتا ہے یہ اس کو تھکا دے اور وہ آگے نکل جاتی ہے اور یہ اس کے پیچھے جو ہے بھاگتا رہتا ہے. اور جو دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی میں لگ جاتا ہے تو دنیا جو ہے اس کے قدموں میں چھوٹ ہے. جیسا کہ آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا اور تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے, اور تاریخ کی باتیں تو لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہیں لیکن آج کل کا مشاہدہ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ جو اللہ اور رسول کی مرضی میں ذرا بھی لگ گیا تو دنیا اس کے لیے جھوٹ ہے, اور جو دنیا اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کے جو دنیا کا ہو کر کے رہ گیا تو دنیا نے جو ہے اس کو تھکا دیا. اور یہی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے ادبار کا اور مسلمانوں کی پستی کا جو ہے جو مظاہرہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے شریعت مبخرہ کی پیروی ہم نے چھوڑ دی ہے, اللہ اور رسول کی مرضی ہم کو محفوظ نہ رہی اور ہم نے اللہ اور رسول کی مرضی کا لحاظ نہیں کیا. اسی وجہ سے ہمارے پاس باپ بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, مال اور دولت کی کمی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں وہ عزت جو ہم کو ملنا چاہیے یہ بات کہنے کی نہیں ہے, اور سب دیکھ سکتا ہے ہمیں وہ عزت نہیں ملی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزت ساری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں ہے, اور ان کے در کو چھوڑ کر کے ان کی مرضی کو چھوڑ کر کے کہیں دنیا والوں کے پاس جو ہے نہ عزت ملی ہے. وہ قرآن شریف میں ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ, عزت ساری اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے, اور سچے غلاموں سچے مسلمانوں کی عزت. اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کو شریعت مطہرہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ذکر حقیقی جو اس کی حقیقی اور سچی یاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس ذکر حقیقی سے ماحول ہے.
اور بد مذہبیت کیا ہے؟ وٹ از دا کریکٹ پاتھ آف اہل سنت والجماعت, اینڈ اف یو ڈونٹ فالو دا اہل سنت والجماعت ادر جماعت لائک وہابیزم, جماعت اسلامی, تبلیغی جماعت, وٹ از اور فیتھ؟
اہل سنت والجماعت آر دا پرسنز ہو بلیوز اللہ اینڈ ہز ریسپیکٹڈ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اینڈ ہو فیتھ in all principles of Islam. Meanwhile, the Wahhabi and the persons who have wrong tenets never believe in all principles. They faith in some principle, and in meantime they refute some principle of deen, of Sharia, of our religion Islam. So whoever uses to refute any principle of deen, he is not mu'min. He is quite infidel. He is just a kafir. وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں, اور دین کی تمام ضروریات کو مانتے ہیں, جبکہ بد مذہب وہابی اور وہ لوگ جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں وہ ضروریات دین میں سے کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں.
حالانکہ جو دین کے پرنسپلس اور دین کے اصول اور دین کے ضروریات میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے, جو ریفیوز کرے, وہ انفائیڈل ہے, کافر ہے, بے دین ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اب آپ میمنی میں سمجھائیے, ان کی گمراہی اور بے دینی ہے اس لیے کہ ہمارے دین کے پرنسپلس میں سے یہ ہے, ون آف دا پرنسپلس آف اسلام از دیٹ یو مسٹ پے ریسپیکٹ ٹو یور پروڈکٹس.
میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ حضور بیعت لیتے وقت کچھ وعدہ مریدین سے لیتے ہیں کہ ان ان کاموں کو کرتا رہوں گا, ان کاموں سے بچتا رہوں گا. حضور اگر اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت فرماتے ہوئے پھر لوگوں کے دلوں کو اور روشنی بخشیں تو زیادہ مناسب رہے گا, تاکہ اکثر و بیشتر مریدین ہی ہیں, اور اگر مریدین نہیں ہیں تو سب کے سب مرید جیسے ہی ہیں, ہم لوگوں کے لیے کارآمد چیز ہو, آئندہ ہم ان چیزوں سے بچتے رہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, اور ان چیزوں کو کرتے رہیں جو ہمارے لیے مناسب ہیں.
اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, اس میں جو وعدہ بیعت کے وقت لیا جاتا ہے اور بیعت کے کلمات پڑھنے والا جو کلمات پڑھتا ہے ان کلمات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک عہد ہے اور ایک پیمان ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے, اور وعدے کا لحاظ اور پاس یہ اخلاقاً بھی ضروری ہے اور شرعاً بھی بہت ضروری ہے. وَعُوفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, قرآن کریم کا ارشاد ہے, اپنے عہد کو پورا کرو اور بے شک عہد سے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. تو سب سے بڑی بات جو ہے, جو پہلے بات کی جاتی ہے اور جو عہد لیا جاتا ہے اور بیعت کے کلمات پڑھنے والا جو عہد لیتا جو عہد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر قائم رہے گا, یہ بیعت کی جان ہے. اور بیعت ہی کی جان نہیں ہے, یہ مسلمانی کی جان ہے. اگر مسلمان ہے تو مذہب اہل سنت والجماعت پر اس کو قائم رہنا ضروری ہے, اور مسلمان ہے بھی وہی جو مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم ہے, جو ان کے عقائد کو مانتا جانتا مانتا ہے. جاننا بھی ضروری ہے, ماننا بھی ضروری ہے. جو عقائد اہل سنت والجماعت کو نہیں جانتا وہ سنی نہیں ہے, اور جانتا تو ہے لیکن مانتا نہیں ہے تو بھی سنی نہیں ہے. تو تمام عقائد اہل سنت والجماعت کو جاننا اور ماننا لازم ہے اور اس پر قائم رہنا لازم ہے. اس کے بعد نماز, روزے اور جتنے واجبات ہیں شریعت میں ان میں کوئی رعایت نہیں ہے. کوئی آپ کو سچا پیر اس میں چھوٹ نہیں دے سکتا ہے, اور جو آپ کو چھوٹ دے وہ سمجھ لیجئے جھوٹا ہے, وہ سچا نہیں ہے. اسی لیے غالباً حضرت مولانا مانوی اپنی مثنوی میں مولانا روح فرماتے ہیں کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست بس بہر دستے نہ بائے باد دست. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی صورت میں شیطان آتا ہے, تو وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے جو نماز سے منع کرے یا روزے سے منع کرے یا واجبات میں کوئی چھوٹ دے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے جو اولیاء کرام کے, صوفیاء اعظام کے اور پیروں کے پیر, ان سے کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تکلیفیں جو تھیں روزہ اور نماز کی تکلیفیں, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو راہ میں لگے ہوئے ہیں, راہ طے کر رہا, پہنچنے والوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے, ہم تو پہنچ گئے. تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ سچے ہیں، بے شک وہ پہنچ گئے، لیکن کہاں پہنچے؟ فرمایا الی سقر، جنت کی طرف نہیں پہنچے، جہنم میں پہنچے. تو اور اگر آپ دیکھیے تو یہ جو بیعت ہے، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہ اجمعین دونوں کی سنت کی ایک جھلک ہے. وہ واقعہ یاد کیجئے کہ شجرۃ الرضوان، ایک مقام حدیبیہ میں ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی. تو کاہے کی بیعت لی تھی؟ نماز چھوڑو گے، روزہ نہیں رکھو گے، معاذ اللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے؟ نہیں، بیعت لی تھی. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنا رسول مانو گے، نمازیں قائم رکھو گے، زکات دو گے، اور اللہ و رسول کی اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرو گے، خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت. اور سرکار نے تو فرمایا، سرکار جیسا کوئی پیر نہیں، وہ سرکار جو پیرانے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، انہوں نے تو فرمایا کہ دین پر، دین کی دولت مل گئی تو دین پر ایسے قائم رہو کہ لا تشرک باللہ وان فرقت، اپنا دین مت بدلنا، کافر مت ہونا اگر جو تمہیں جلا دیا جائے. تو یہ پیری مریدی کی جان ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو باتیں حرام ہیں شریعت میں، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے، ان سے آدمی پرہیز کرے، ان سے بچے. اور یہی بیعت جو ہے اصل بیعت ہے، اور یہی بیعت سرکار ابتراک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی وہ بیعت ہے جو ہمیں اور آپ کو سچوں کے ساتھ رکھنے کی ضامن ہے. وہ سچے جن کے ساتھ اللہ تبارک تعالی نے حکم دیا کہ نہیں خط رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. اس کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو نسخہ دیا؟ وہابی تو کہے گا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ تو شیطان کی راہ ہے، یہ شیطان کی راہ ہے جو بے وسیلوں کو جو ہے شیطان کی طرف پہنچاتی ہے. لیکن رحمان کی راہ کہاں ملتی ہے؟ وہ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ. جب سچوں کے ساتھ رہو گے تو اللہ سے ڈرتے رہو حفاظت کے لیے. تو یہ ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. ابھی تو نہ اللہ سے واقف ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے واقف ہیں، اور نہ وہ شرک ہی کے مفہوم سے واقف ہیں. ان کا شرک تو ایسا ہے کہ وہ پیرا ہوا ہے بالکل. اگر میں اس کی تفصیل کرنے جاؤں تو میں بتا دوں گا کہ اس شرک سے وہ خود بھی نہیں بچے ہوئے ہیں. وہ دنیا کو مشرک بنانے کے پھیر میں، مسلمانوں کو مشرک بنانے کے پھیر میں جو ہے وہ خود بھی مشرک ہو گئے. اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا شرک ہے، کسی کا وسیلہ پکڑنا شرک ہے، اولیاء اور انبیاء کی مدد چاہنا، ان کو مصیبت کے وقت میں پکارنا شرک ہے. تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جو بغیر وسیلے کے ہو جاتا ہے، یا دنیا کا کون سا ایسا معمولی سے معمولی کام ہے، بڑے کاموں کو تو چھوڑ دیجئے، جو آپس کی مدد کے بغیر ہو جاتا ہے. اور صبح و شام میں کتنی مرتبہ آدمی اپنے نوکر کو پکارتا ہے، اپنی بیوی کو پکارتا ہے، اپنے لڑکے کو پکارتا ہے، بھنگی کو پکارتا ہے، چمار کو پکارتا ہے، تو ان سب کو پکارنے سے اور ان سب کی مدد لینے سے شرک نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان سب کو پکارنے پر جو ہے شرک نہیں ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد پکارنا شرک ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب دور سے پکارنا شرک ہے، تو یہ ان کا خدا ہوگا جو دور ہوگا. ہمارا خدا جو ہے نہ دور ہے نہ قریب ہے، ہمارا خدا جو ہے وہ جہت سے پاک ہے. یعنی دور اور قریب جو ہے یہ فاصلے کی چیزیں ہیں نا، اور فاصلہ اسی پر ایپلیکیبل ہوگا، اور فاصلہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو جسم ہو، جس کو ڈائریکشنز اور جہتیں جو ہیں گھیرے. اور ہمارا رب جو ہے وہ ڈائریکشن سے اور جہت سے پاک ہے، اس لیے کہ وہ جسم نہیں ہے، اس پر زمان اور مکان کچھ بھی جاری نہیں ہوتا ہے. اور ویسے اس کی رحمت جو ہے وہ ایسی قریب ہے، تو قرآن خود فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم آدمی کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی ہماری قدرت اور ہماری عنایت جو ہے وہ آدمی کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور ایک آیت میں یہ ہے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، صحابہ نے پوچھا کہ ہمارا رب قریب ہے تو ہم اس سے آہستہ بات کریں، یا دور ہے تو ہم اس کو زور سے پکاریں؟ تو یہ آیت کریمہ اتری کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا، جب تیرے بندے مجھ سے تجھ سے میرے جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو تم اے محبوب یہ فرما دو کہ میں قریب ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو شرط یہ ہے کہ وہ میرا کہنا مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں. تو یہ کہہ دینا کہ صاحب دور والے کو پکارنا شرک ہے، یا مردہ کو پکارنا شرک ہے، یا اس سے مدد چاہنا جو ہے وہ شرک ہے، یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کو شرک کا مفہوم معلوم نہ ہو، اور جس کو رب پر جو ہے ایمان نہ ہو، رب کی ذات کو نہ جانتا ہو. اور ان کے اوپر پھٹکار ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان یہ مقرر کی ہے کہ اس نے رب وہ ہے جس نے یہ رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول کو نہیں مانا، تو اولیاء کرام کو نہ مانے تو اس کی شکایت ہی کیا ہے؟ اور حقیقت میں تو انہوں نے اپنے نفس ہی کو نہیں، اور جو اپنے نفس کو جانے گا تو یہ حضرت یحییٰ ابن معاذ راضی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اپنے نفس کو جان لینا جو ہے یہی عرفان رب ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو جانے گا اس نے اپنے رب کو جانا. تو ان کے اوپر پھٹکار یہ پڑی کہ وہ ایمان سے بھی بے بہرا ہوئے، اور اللہ تبارک نے جب ان کا دین لیا تو اپنوں کو بھی چھین لیا. تو یہ جو کہتے ہیں وہ کہ یہ شرک ہے، مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے اور دور والے کو پکارنا شرک ہے، تو دیکھو شرک جو ہے وہ جب ہوگا تو کبھی معاف نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مردوں کو مدد مانگنے سے شرک ہو جائے، یا دور والوں کو پکارنے سے جو ہے وہ شرک ہو جائے، اور قریب والوں کو پکارنے سے یا ان سے مدد چاہنا جو ہے وہ جائز ہو جائے. جب یہ شرک ہے تو سب کے حق میں شرک ہوگا. ایسا کوئی شرک نہیں ہے کہ جو بعض لوگوں کے لیے جائز ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ حرام ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی اولیاء دشمنی اور انبیاء دشمنی جو ہے یہی سے ظاہر ہو گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا ہے, اور ہم انبیاء کرام کو پکاریں, انبیاء کرام سے مدد چاہیں, اولیاء کرام سے مدد چاہیں, تو ان کے نزدیک جو ہے یہ شرک ہو جاتا ہے. تو یہیں سے ان کی انبیاء دشمنی اور اولیاء دشمنی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے مذہب مہذب اور ہمارے عقیدے کہ اولیاء کرام بعد الوصال جو ہے مدد فرماتے ہیں, اس پر ایک دو دلیلیں نہیں, احادیث کریمہ اور آیات کریمہ میں جو ہے اس پر سینکڑوں دلیلیں جو ہیں قائم ہو چکی ہیں, اور علماء کرام نے خصوص سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات الامداد جہد الاستمداد ایک رسالہ اس پر جو ہے پورا لکھا ہے, جس میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ اہل استمداد کے لیے یعنی سنیوں کے لیے اولیاء کرام کی امداد کی برکتیں جو ہیں وہ ثابت ہیں. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مجھے اس وقت ایک قول یاد آتا ہے, انہوں نے بحث کرتے کرتے کہا کہ زندے کی مدد جو ہے زندے کے حق میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, یا جو اس دنیا سے چلا گیا جس کو مردہ کہتے ہیں یہ لوگ بے ادبی کے طور پر, اس کی مدد جو ہے وہ زندے کے حق میں زیادہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا کیونکہ وہ حضرت حق میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے, اور براہ راست جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے وہ مستمد ہے, اس پر جو ہے فیضان ہو رہا ہے, تو اس کی مدد زندے کے حق میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور علماء کے اور اولیاء کے دست بوسی کرنا اور قدم بوسی کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے, اور یہ بھی جائز ہے, اور یہ شرک نہیں ہے. ان کا خدا معاذ اللہ مجسم ہوگا جس کے ہاتھ اور پیر ہوں گے, تو اس لیے جو ہے اس کو ان کے نزدیک وہ شرک ہے, لیکن ہمارے نزدیک جو ہے ہمارا خدا جو ہے وہ مجسم نہیں ہے اور ہاتھ پیر والا نہیں ہے. اس نے جو ہے ہم کو یہ اس کے دین نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جو اس جنہوں نے اس کے دین کی خدمت کی اور جنہوں نے اس کا دین ہم تک پہنچایا, ہم ان کی دست بوسی کریں, قدم بوسی کریں, اور ان کے تبرکات کا استعمال کرنا اور اس کو باعث برکت جاننا یہ بھی سنت سے ثابت ہے, اور احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے, اور خود آیت سے بھی ثابت ہے. چنانچہ وہ آیت ہے وَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَهَارُونَ, جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم جالوت کے مقابلے پر چلو, اور تالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بادشاہ مقرر کیا, تو یہ لوگ جھگڑنے لگے, کہنے لگے کہ یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے, نہ اس کو مال دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور نہ اس سے ہمارے پر جو ہے کسی اور طریقے سے بزرگی حاصل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جسم میں اور علم میں تم پر فضیلت دی ہے, یعنی اس کی جسامت بھی تم سے زیادہ ہے, اس کا علم بھی تم سے زیادہ ہے, اور اصل فضیلت جو ہے وہ علم سے ہوتی ہے نہ کمال سے ہوتی ہے. تو کہا کہ اس کے بادشاہی کی علامت کیا ہے, تو وہ فرمان نازل ہوا آیت میں, فرمایا یہ ہے اس کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہوگا, اور آل موسیٰ یعنی معزز موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور معزز ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو آثار چھوڑے ہیں ان کا کچھ بقیہ باقی جو ہے ان کے متروکات کا کچھ باقی جو حصہ وہ تمہارے پاس آئے گا, تحملہ الملائکہ جس تابوت کو جو ہے اعزاز کے طور پر جو ہے فرشتے اٹھائے گا. تو اس میں کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا تھا, اور مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے, اور انبیاء کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کی تصاویر تھی, کیونکہ اس زمانے میں جو ہے تصویر جو ہے کھینچنا جائز تھا, ہماری شریعت میں اب حرام ہو گیا ہے, لہذا جو ہے وہ اس تبرکات میں جو ہے تصاویر بھی تھیں, اور انبیاء کرام کے تبرکات نالین شریف بھی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا. یہ سارے تبرکات جن کا اعزاز اور اکرام ملائکہ نے یہ کیا کہ اپنے طرف اٹھا کر کے نکل گیا. تو اگر یہ جو ہے باعث برکت نہ ہوتے اور ان کی مدرکات کا جو ہے کوئی وقت نہ ہوتی تو یہ فرشتے جو ہے اس کی تعظیم کیوں کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کو باعث برکت سمجھنا اور اس کی تعظیم کرنا جو ہے یہ ہماری ہم بریلویوں کی, جسے بریلوی کہتے ہیں, ہم بریلویوں ہی کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ وہ سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے.